فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. یہ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع ہے. اللہ رب العزت نے پہلے دو رکوع میں تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، اہل ایمان اور متقیوں کا، کافروں کا اور پھر منافقین کا. اس میں ایک طرف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ نسل اور وطن اور زبان کی بنیاد پر مسلمانوں کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ مذہب کی بنیاد پر ہے. یعنی بعض ماننے والے ہیں، بعض نہ ماننے والے ہیں. جو ماننے والے ہیں وہ مسلمان اور فرما بردار ہیں، اور جو نہیں ماننے والے وہ کافر. اور اسی کو اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر اس طرح ذکر فرمایا، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، اب بعض جو ہیں وہ کافر ہیں بعض مومن. تو بس یہ دو ہی تقسیم ہیں بنیادی طور پر. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے دنیا بھر میں جتنے بھی انسان ہیں، اب چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، بت پرست ہو، مجوسی ہو، وہ سب ایک قوم ہے، اور اس کے مقابلے میں مسلمان ایک دوسری قوم. تو یہ دو قسم کی تفریق ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقسیم بیان فرمائی ہے، اور اسی کی طرف یہاں پر اشارہ بھی کیا کہ پہلے اہل ایمان کا ذکر کیا اور پھر کافروں کا ذکر فرمایا، پھر منافقین کا. اور اس کے بعد یہاں سے یا ایھا الناس اعبدوا کہہ کر ان سب کو خطاب فرمایا، یا ایھا الناس اے لوگوں. اب لوگوں میں مسلمان بھی ہیں، لوگوں میں کافر بھی ہیں، سب شامل ہیں اس میں. اور اس کے بعد فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو پوری طاقت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، صحیح طریقے سے، جیسا حکم دیا گیا ہے اس طریقے کے مطابق عبادت کرنا، انتہائی ذلت اور پستی اختیار کر کے ایسی طاقت کے ساتھ اور ایسی ذات کے سامنے جو سب سے بلند و بالا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے سامنے. اب یہاں پر ہر ایک کو الگ الگ اگر ہم سمجھیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اہل ایمان کو اگر خطاب ہو تو اپنے ایمان میں اور ترقی کرو، اور کافروں کو اگر خطاب ہوگا تو مطلب یہ کفر چھوڑ دو، اللہ کی فرما برداری اختیار کرو. منافقین سے کہا جائے گا کہ نفاق کو چھوڑ دو، مخلص ہو جاؤ، اخلاص اختیار کرو. تو بہرحال یہاں پر جو تین گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے پیچھے، وہ سب اس سے مراد ہیں یا ایھا الناس اعبدوا. اور اگر متقی مراد ہوں تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ اور زیادہ تقوی اختیار کرو، اور زیادہ فرما برداری میں اپنے آپ کو آگے کرو. اور آگے اللہ تعالیٰ صفت جو لائے ہیں وہ ہے رب کی. یہاں پر کوئی اور صفت بھی آ سکتی تھی، اللہ رب العزت کی بہت سی صفات ہیں، لیکن یہاں رب کی جو صفت لائے ہیں اصل میں دعویٰ ما دلیل ہے. دعویٰ ہے کہ عبادت کرو اللہ کی، یہ حکم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیوں؟ کہ وہ رب ہے تمہارا. عبادت اسی کی جائے گی جو تمہاری تربیت کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ایک منی کے ذلیل اور حقیر قطرے سے انسان کو پیدا کیا، اور اس کی ایسی نشو نما فرمائی کہ فرشتوں کے لیے بھی قابل رشک بن گیا. تو ایسی تربیت کرنا صرف رب العزت کا کام، کوئی اور تربیت نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا کہ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. تو یہاں پر لفظ صفت ربوبیت کو ذکر کیا، اور ساتھ فرمایا الذی ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا. یعنی یہ کسی بت کا کام نہیں، کسی اور کا کام نہیں، کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا کہ پانی پر نقش بنا دینا آسان تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے پانی پر نقش بنایا ہے کہ انسان کو خوبصورت بنا دیا، اب جو اس کو دیکھتا ہے وہ پیار کرتا ہے، جو دیکھتا ہے اسے چومتا ہے، جو دیکھتا ہے اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، تو ایسا قابل رشک بنا دیا اس کو. تو یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی قدرت کاملہ ہے، اور کسی میں ایسی قوت اور قدرت نہیں ہے، ان بتوں میں اور اسی طرح سے دوسرے جو معبود دانے باطل ہے، معبودات باطلہ ہے، ان میں یہ طاقت اور قوت نہیں ہے. اس لیے فرمائے لوگوں عبادت کو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، والذین من قبلکم تم سے پہلے تمہارے آبا و اجداد ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ من بعدکم کا یہاں پر لفظ نہیں لائے، اس سے پتہ چلا کہ یہ امت آخری امت ہے، ورنہ تو یہ بھی کہہ سکتے کہ من قبلکم و من بعدکم. تو یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ اس امت کے بعد اب اور کوئی امت نہیں آئے گی. تو بہرحال یہ ذکر فرما دیا کہ تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان سب کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، اور کیوں پیدا کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اللہ رب العزت سے ڈر اس کی عظمت کی بنا پر. تو بہرحال تتقون فرما دیا کہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. یہاں تک تو انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا، اور چنانچہ انفس کا لفظ فرمایا، اور یہ آگے جو ہے اللذی جعل لکم الارض فراشا سے جو ارد گرد پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، مثلا زمین ہے، اللذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا. اب دیکھیے زمین اگر ایسی ہوتی کہ آدمی چلے اور اس میں پیر دھنسنے شروع ہو جاتے، دلدلی زمین ہوتی، چلنا مشکل ہو جاتا. اگر زمین ایسی ہوتی کہ بالکل اسٹیل اور لوہے کی طرح ہوتی کہ اس میں آدمی اپنا گھر بھی نہ بنا سکے تو بھی مشکل ہو جاتی. تو ایسی زمین کا بنا دینا کہ جس میں آدمی چلنا چاہے تو چل سکتا ہے، وہ زمین میں دھنستا نہیں ہے، وہ دلدلی زمین نہیں ہے، اور اگر اس کو کھودنا چاہے، اس میں تعمیر کرنا چاہے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی زمین بنائی ہے کہ انسان کے لیے سبھی کچھ اس میں ہے، بلکہ انسان کا تو ذخیرہ سارا کا سارا زمین میں، جو کچھ نکلتا ہے زمین سے ہی نکلتا ہے. تو فرمایا اللہ جی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، تم جیسے چاہتے ہو اس کو استعمال کرتے ہو. والسماء بنا، آسمان کو چھت بنا دیا اللہ رب العزت نے، اور اسی طرح وانزل من السماء ماء، آسمان سے پھر پانی برسا دیا، بارش برستی ہے، اور اس بارش کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، فاخرج بھی من الثمرات، اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ فرما دیتے ہیں. بعض اوقات دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی زمین، بالکل بنجر معلوم ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں، اور آسمان سے مراد یہ نیلا آسمان نہیں بلکہ جو کچھ بھی انسان کے اوپر ہے اس کو، یعنی بادل بھی مراد ہیں اس سے، کیونکہ وہ بھی اوپر ہوتے نیچے نہیں ہوتے، اور نیچے سے اگر ہوتے بھی تو اوپر چلے جاتے ہیں خاص ایک ذریعے سے، خاص طریقے سے، پانی کی خاص شکل جب بھاپ بن کر اوپر چلی جاتی ہے اس سے بادل بن جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ذریعے سے ان کو برساتے ہیں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان سے بارش برسا دی. اب آسمان سے بارش برسی تو اب چاہے وہ بارش موہن لال کے کھیت میں برسے، چاہے وہ عبداللہ کے کھیت میں برسے، اس کا کام ہے. اللہ رب العزت سب کو پانی بھی دیتے ہیں، سب کو رزق بھی عطا فرماتے ہیں، ان کے یہاں تفریق نہیں کہ اس کو دینی اس کو نہیں دیتے، وہ سب کے رب ہیں. اسی لیے یہاں پر یا ایھا الناس فرمایا اعبدوا ربکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کے رب ہیں، وہ صرف مسلمانوں کے رب نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت ساری دنیا کے، سارے عالم کے رب ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بارش برساتے ہیں، اور سبھی کے کھیتوں میں برساتے ہیں، سبھی کی زمینوں پر برساتے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں برستی ہے. اب اس کے بعد زمین کی خاصیتیں ہیں. بعض زمین وہ ہیں جو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اس کے اندر پھل پھول نکلتے ہیں، پودے برآمد ہوتے ہیں. بعض بالکل بنجر زمینیں ہوتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں کہ شور اس میں ہوتا ہے اور اس سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوتا. تو بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا، اللہ رب العزت تو برساتے سبھی پر. تو یہاں پر فرمایا کہ فاخرج بھی من الثمرات رزقا لکم، اللہ تعالیٰ پھلوں کا رزق بھی عطا فرماتے ہیں تمہیں. اب یہاں صرف پھلوں کا ذکر فرما دیا، ورنہ ہر طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ زمین سے نکالتے ہیں، اس میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، پیتل بھی ہے، دھات مختلف دھاتیں بھی ہیں جو انسان کے بہرحال رزق کا ذریعہ بنتا ہے. آدمی اس میں سے چونا بھی نکل رہا ہے، کوئلے بھی نکل رہے ہیں، اور زمین سے دیکھیے درخت بھی نکل رہے ہیں، بڑے بڑے درخت جو زمین سے نکلے آپ نے کاٹا، اس کے بعد ان جلانے کے کام بھی آ رہی ہے، فرنیچر بھی بن رہا ہے، اور بڑے بڑے کڑیاں بھی چھتوں کی پڑ رہی ہیں، شہتیر بھی ڈالے جا رہے ہیں، بڑے بڑے جہاز بنائے جا رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ سب زمین ہی سے برآمد ہو رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے ایک ایسا ذخیرہ بنا دیا ہے زمین کو کہ انسان کی ساری ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہیں. خود انسان بھی مٹی سے بنا، زمین سے ہی بنا. اللہ رب العزت نے زمین کو ہمارے لیے ایسا بنا دیا، یعنی اس نعمت کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور آگے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ تعالیٰ کا شریک مت ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی صحیب نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی ہمسر نہیں، وہ یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پیدا کرنے والا وہ، رزق عطا فرمانے والا وہ، اولاد دینے والا وہ، برسات اور بارش برسانے والا وہ، رزق پہنچانے والا وہ، سب کچھ وہ عطا فرماتا ہے. تو جس رب نے تمہارے لیے ساری نعمتیں تیار کی ہیں، تو یہ لوگوں تمہیں بھی تو چاہیے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو. دنیا میں ہم جانوروں سے ہی سبق سیکھ لیں، روٹی کا ایک ٹکڑا اگر کتے کو ڈال دیں، بلی کو ڈال دیں، تو وہ ایسا ہل جاتا ہے کہ پھر وہاں سے جاتا نہیں. بلی کو دودھ پلا دیں، اس کے بعد وہ روزانہ آ جائے گی، جائے گی، ایک دفعہ پل جائے تو بہت ہی مشکل سے، حتیٰ کہ چھوڑ کے بھی آ جائیں تو میلوں چھوڑ کے آ جائیں پھر بھی واپس آ جاتی. تو کم از کم آدمی اتنا ہی تھوڑا سا غور کر لے کہ ہم جانوروں کے ساتھ جب یہ معاملہ کرتے ہیں، وہ جانور ہم سے وفاداری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں عطا فرمانے والے ہیں سب کچھ، ہم اس سے وفاداری کیوں نہ کریں. غالباً چوتھی کلاس میں جب ہم پڑھا کرتے تھے، اس وقت ایک مضمون آیا کرتا تھا پیاری گائے کے نام سے، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے پیاری گائے، جس نے ایسی گائے بنائی، اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں. تو بلا شک و شبہ اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، لیکن ہمیں اپنے لیے بنایا کہ یہ ساری چیزیں، ساری نعمتیں آسمان اور زمین میں جو کچھ نعمتیں ہیں، جو کچھ برس رہی ہیں، تمہارے پاس ہیں، تمہیں حاصل ہیں، یہ سب انسانوں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں تاکہ تم اس سے فائدہ حاصل کرو، لیکن ہم نے تمہیں اپنے لیے بنایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو خاص طور پر اس لیے پیدا کیا تاکہ تم عبادت کرو ہماری. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک وقت کے لیے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اس وقت موعود میں وہ جن مقاصد کے تحت بھیجے گئے ہیں، ان مقاصد کی تکمیل کریں. پرچہ آؤٹ کر دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ کیا کیا سوالات ہوں گے، کیا کیا پوچھا جائے گا، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس کی تیاری نہ کریں اور اسی طرح سے واپس چلے جائیں کہ صاحب ہمیں نہیں آتا کچھ بھی، تو ہماری بدنصیبی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ایک ایک بات بتلا دی، ہم نے کیا تیاری کرنی ہے، کس طرح سے رہنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے. بہرحال جس حد تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تمام نعمتوں پر. اسی لیے بزرگان دین نے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر جو ہے وہ شکر ادا کرنے کا کہا گیا، کہا ہے کہ بھائی جب بھی کوئی بھی نعمت حاصل ہو جائے، فوری طور پر اللہم لک الحمد و لک الشکر آدمی کہہ دے کہ اللہ تمام تعریف آپ کے لیے، تمام شکر آپ کے لیے. حتیٰ کہ آدمی کو راحت پہنچ گئی کہیں بیٹھنے سے، سائے دار درخت میں کھڑا ہو گیا، اور یا اسی طریقے سے سخت پیاس کے عالم میں ٹھنڈا پانی مل گیا، یا اور اسی طرح بھوک کے عالم میں کھانا مل گیا، اور گھر گئے تو جو ہے راحت نصیب ہو گئی. ہر ہر دولت اور نعمت ایسی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ آدمی گھر جائے اور اسے کوئی بری خبر ملے. لیکن اگر گھر جاتا ہے اور کوئی بری خبر نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ سب کچھ خیر و عافیت خیریت سے ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں. تو قدم قدم پر جو ہے اللہ نے ہمارے لیے نعمت پر شکر کے مواقع جو ہیں وہ بکھرائے ہوئے ہیں. اب جس کا جی چاہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے نعمتوں میں اور اضافے کرا لے، اور خدا نہ کرے اگر کوئی شخص ناشکریاں کرتا ہے. کل اتفاق سے ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ کام کرا رہا تھا، تو ایک صاحب دکاندار تھے، تو بس وہ دوسرے صاحب سے بات کر رہا تھا کہ دیکھو صاحب میاں، اللہ میاں بھی کیسے کیسے کو دے دیتا ہے. اور مطلب یہ ایک ایسا جملہ ہے، وہ بے سوچے سمجھے ہی چاہے بول رہا ہو، لیکن ایسا جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے اللہ رب العزت کے لیے، اس سے شکوے کی بو تو آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر گویا کہ اعتراض ہے کہ اس کو دے دیا مجھے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیں. بعض بالکل جاہل آدمی ہوتے ہیں اور وہ ان کو آتا جاتا بھی کچھ نہیں ہے, لیکن مال و دولت کے اعتبار سے, پیسے کے اعتبار سے اتنا ہوتا ان کے پاس کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کتنا مال ان کے پاس. اور ایک آدمی جو ہے وہ خوب پڑھا لکھا, بہت عقل مند ہے, لیکن جوتیاں جھٹکاتا پھرتا کچھ بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, اللہ تعالیٰ نے تقسیم رکھی ہے معیشت کی. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے, اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, اللہ تعالیٰ کے لیے شریک مت بناؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو, تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں, اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. دنیا کے اندر کسی شخص نے کسی سے پوچھا, ایک بوڑھی عورت سے, کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے, مختلف لوگوں نے مختلف جواب دیا. تو ایک بوڑھی سے پوچھا, اس نے کہا کہ میں نے تو اس سے اندازہ لگایا کہ میں چرخہ کاٹتی ہوں تو ایک ہی سمت میں اس کو چلاتی ہوں, اگر کوئی اور اس کو دوسری سمت میں چلانے والا ہو تو جو سوت کات رہی ہوں وہ ختم ہو جائے, ٹوٹ پھوٹ جائے. تو اس سے اندازہ میں نے لگایا کہ اللہ رب العزت ایک ہی ہیں, کوئی اور نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ ایک چاہے گا برسات کروں, دوسرا کہے گا برسات نہ کرو, ایک چاہے گا کہ فلاں چیز پیدا کروں, دوسرا کہے گا نہیں پیدا کرو. تو نظام کائنات جو ہے وہ درم برم ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ واحد ہیں, اکیلے ہیں, وحید ہیں, ان کا کوئی ثانی نہیں, کوئی مثل نہیں اور کوئی مثیل نہیں ان کی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں, اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت پر کامل یقین کی توفیق عطا فرمائے, اور جو حق بندگی ہے اللہ تعالیٰ اسے ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس سے متعلق جو کچھ باتیں اللہ چاہ تو کل کہی جائیں گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے.